أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مرد عورتوں پر قوام ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، پس نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں جیسا کہ اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے، اور جن عورتوں سے تمہیں نافرمانی یا حقوق سے اعراض کا خوف ہو ان کو نصیحت کرو اور انہیں بستروں پر الگ چھوڑ دو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بڑی شان والا اور بڑائی کا مالک ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے حقوق الزوجین، یعنی مرد اور عورت کے، بیوی اور خاوند کے باہمی حقوق اور فرائض. اس موضوع کو میں نے ان عنوانات کے تحت تقسیم کیا ہے: مرد اور عورت کا دائرہ کار، نکاح کے مقاصد، مردوں کے اختیارات اور مردوں اور عورتوں کے باہمی حقوق اور فرائض. حقوق کے ساتھ فرائض کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا آپس میں باہم بڑا قریبی ربط اور تعلق ہے. یہ جسم و روح کی مانند ہیں. جب تک لوگ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں ادا نہیں کریں گے دوسروں کو حقوق نہیں ملیں گے. اگر ایک خاوند اپنے فرائض ادا نہیں کرے گا تو بیوی کو اس کے حقوق نہیں ملیں گے. بیوی اپنے فرائض اور ذمہ داریاں پوری نہیں کرے گی تو خاوند کو اپنے حقوق نہیں ملیں گے. اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی کو اپنا حق مانگنے سے زیادہ اس بات کی فکر ہو کہ وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں پوری طرح سے ادا کرے، تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو کہ جو قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑ کر اس سے اپنا حق طلب کرے. تو یہ حقوق اور فرائض کا معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور حقوق الزوجین کا جو موضوع ہے دین اسلام میں اللہ اور اس کے رسول نے اس کو انتہائی اہمیت دی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے اور تمدن کی بنیاد ہی ان تعلقات پہ قائم ہوتی ہے. اگر بیوی خاوند کے تعلقات مضبوط اور مستحکم بنیادوں پہ استوار ہوں گے تو معاشرہ اور تمدن مضبوط اور مستحکم ہوگا. اگر ان تعلقات میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ فساد پورے معاشرے اور تمدن کے اندر سرایت کر جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حقوق اور فرائض کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ ان تعلقات کو اچھی بنیادوں پہ استوار کرنے کے لیے اور ان تعلقات کو جوڑے رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر بڑی تفصیل سے وہ احکامات دیے ہیں، جن احکامات کے اوپر عمل کر کے معاشرے کی اس بنیادی اکائی کو باہم مربوط اور مضبوط رکھا جا سکتا ہے. اب دیکھیں کہ قرآن میں نکاح اور طلاق کے مسائل کو بڑی جزئیات اور تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. نان نفقہ کے مسائل، مہر کے مسائل، خلا اور ایلا کے مسائل، اور بیوی خاوند کے درمیان اگر کوئی ناچاکی پیدا ہو جائے تو اس کے حل کی ساری صورتیں پوری تفصیلات کے ساتھ بتائی گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان تعلقات کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان جب اپنے چیلوں چانٹوں سے رپورٹ طلب کرتا ہے اور وہ اپنا تخت بچھاتا ہے تو سب آ کر اپنی اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ 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 کارنامہ کیا، اور ان سب میں جب ایک اس کا چیلا آ کر اسے یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے آج بیوی خاوند کے درمیان تفریق کروا دی، تو وہ اسے کہتا ہے کہ سب سے بڑا کارنامہ تو کر کے آیا ہے۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان کا یہ سب سے بڑا حربہ ہے کہ معاشرے اور تمدن کی یہ جو بنیادی اکائی ہے اس کے اندر دراڑیں پڑ جائیں تاکہ پورا معاشرہ اور تمدن فساد کا شکار ہو جائے۔ اور ایک اور دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی عورت کے تعلقات اس کے شوہر سے خراب کرنے کی کوشش کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ بڑی سخت بات کہی گئی ہے، ہم میں سے نہیں سے کیا مراد؟ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، یعنی کس کوئی آدمی اسلام کا دعوے دار ہو، وہ مسلمان کہلاتا ہو، اور وہ کہیں بیوی اور خاوند کے درمیان تعلقات کو بگاڑنے کی کوشش کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اسلام سے اور ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ان تعلقات کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں جو شیطان صفت لوگ تھے انہوں نے ہاروت اور ماروت سے جادو کا علم حاصل کر کے اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ اس جادو کی تعلیم حاصل کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے بیوی اور خاوند کے درمیان تعلقات کو بگاڑیں۔ جادو کے ذریعے سے وہ بیوی اور خاوند کے درمیان تفریق پیدا کریں، اختلاف اور انتشار پیدا کریں۔ تو یہ ان شیطان صفت لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان تعلقات کو دین اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا نقطہ ہے وہ ہے مرد اور عورت کا دائرہ کار۔ دونوں کا دائرہ کار مختلف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو وہی جسمانی ساخت اور وہی جسمانی اور دیگر صلاحیتیں عطا کی ہیں جو اس کے دائرہ کار میں بہتر کارکردگی کے لیے لازمی اور ناگزیر تھی۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر خواتین کے ساتھ جو ایام ماواری کا ماہانہ ہر مہینے 10 سے 15 دن تک جو دور ہوتا ہے اس میں ان کو غیر معمولی حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان ایام میں ایک عورت نارمل نہیں ہوتی، اسے مختلف قسم کی تکلیفیں لاحق ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حمل کی صورت میں 9-10 مہینے جس کیفیت سے عورت کو گزرنا پڑتا ہے، مرد کو ظاہر ہے کہ اس طرح کی کوئی تکلیف اور مشقت نہیں اٹھانا پڑتی۔ پھر وہ بچے کی جو پیدائش کا معاملہ ہے اس میں عورت کس قدر تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرتی ہے، ظاہر ہے کہ مرد کو کسی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اور پھر بچی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو مدت رضاعت ہے جس کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، مائیں 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، یہ مدت رضاعت میں بچے کی وجہ سے ماں کو جو مشقت اور تکلیف اٹھانی پڑتی ہے باپ کو اس کا عشر عشیر بھی جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچتی۔ تو یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے عورت کے اندر کچھ نقائص یا کچھ خامیاں اور کمزوریاں ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر عورت کی تخلیق کی ہے اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا ہے، اس مقصد کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں اور جو چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں، یہ اس کے لیے لازمی اور ناگزیر ہیں۔ ایک عمرے کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عمرے کی ادائیگی سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایام شروع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے ذکر کیا کہ اس طریقے سے مجھے ایام ماہواری شروع ہو چکے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا اس میں رونے والی کیا بات ہے، یہ تو وہ فطرت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے حوا کی تمام بیٹیوں کو پیدا کیا ہے، تو یہ کام تو حوا سے جہاں سے انسانی نسل چلی ہے وہاں سے ہوتا آیا ہے، تو اس میں رونے کی کوئی بات نہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ بتایا کہ تم کیسے عمرہ کرنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ عورت کی کوئی کمزوری یا نقص نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کی تخلیق کی ہے، اس مقصد کے لیے ان ساری چیزوں کا ہونا ناگزیر تھا۔ مرد کا دائرہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ رکھا ہے اور عورت کا دائرہ کار الگ رکھا ہے، اور دونوں کو اسی کے دائرہ کار کے اندر اپنے فرائض احسن طریقے سے پورے کرنے کے لیے ان کو ویسی ہی صلاحیتیں دی ہیں۔ مرد کا دائرہ کار گھر سے باہر محنت مشقت کے کام ہیں، تجارت ہے، کاروبار ہے، کام ہے، کھیتی باڑی ہے، جہاد اور قتال ہے، دیگر معاشی اور معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، یہ ذمہ داریاں اس طریقے سے عورت پہ عائد نہیں کی گئی۔ عورت کا اصل دائرہ کار اس کے گھر کی چار دیواری کے اندر قرار دیا گیا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر قرار سے، عزت اور وقار سے بیٹھی رہو۔ گویا کہ عورت کو چراغ خانہ اور گھر کی ملکہ قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، ضرورت کے تحت عورت گھر سے باہر بھی جائے گی، اور اس کے لیے پورا طریقہ کار اسلام نے وضع کیا ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے کسی ضرورت کے لیے باہر جائے تو اسے کیا کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وہی مسئولہ، بخاری کی روایت کا یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت اپنے شوہر کے گھر کی حکمران ہے، اور وہ اپنی حکومت کے دائرہ میں اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہے، یعنی یہ ہے اس کا دائرہ کار کہ وہ گھر کے اندر اسے جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کے حوالے سے وہ اپنے خاوند کے سامنے، اپنے معاشرے کے سامنے بھی، اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باہر کے کاموں میں عبادات سے تعلق رکھنے والے اہم فرائض سے بھی اس کو سبکدوش کر دیا گیا۔ مثلاً مرد کو حکم دیا گیا کہ وہ 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرے، عورت اس سے مستثنا ہے۔ جمعہ کی نماز مرد ایک بڑے اجتماع کے اندر مساجد میں جا کر ادا کرتے ہیں، عورت کو اس سے استثنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر سفر کے لیے عورت نکلے تو اسے ساتھ محرم مرد ہونا چاہیے، تب وہ سفر کر سکتی ہے جو اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح کمانے کی ذمہ داری عورت پہ عائد نہیں کی گئی، بلکہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کا اور بچوں کا نان نفقہ پورے کا پورا جو ہے وہ ادا کریں۔ اس طرح جہاد اور قتال اور دیگر ذمہ داریاں جو ہیں ان سے عورت کو مستثنا کیا گیا ہے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو یکساں صلاحیتیں اور یکساں جسمانی ساخت عطا نہیں کی ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کا مقصد رکھا ہے، اس مقصد کے لیے دونوں کو الگ الگ صلاحیتوں اور جسمانی ساخت سے نوازا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح یا ازدواجی زندگی کا مقصد دین کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے۔ اس میں 4 بڑے مقاصد ہیں جن کا میں ذکر کروں گا، ذیلی مقاصد، چھوٹے چھوٹے مقاصد بے شمار ہو سکتے ہیں، لیکن 4 بڑے مقاصد ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں: عصمت کی حفاظت، باہمی الفت و محبت، خاندان اور نسب کی حفاظت، اور نسل انسانی کا ارتقاء اور تسلسل۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، عصمت کی حفاظت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین اور مومنات کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اور نکاح کو اس کا ذریعہ قرار دیا کہ اس ذریعے سے وہ بہتر طریقے سے اپنی عصمت کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور مومنین کی صفات میں اس کا ذکر کیا کہ والذین هم لفروجهم حافظون، مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ. ارشاد فرمائے، پس ان عورتوں سے نکاح کرو ان کے سرپرستوں کی اجازت کے ساتھ، اور ان کے مہر مناسب طور پر ادا کرو تاکہ وہ محصنات بنیں، نہ کہ اعلانیہ چوری چھپے بدکاری کرنے والیاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح تم اس مقصد کے لیے کرو تاکہ عورت اس نکاح کے ذریعے سے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کر سکے، اور چوری چھپے اس کو بدکاریاں کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. نکاح کے بندھن کے ذریعے سے اس کی وہ ازدواجی ضرورت پوری ہوتی رہے گی جو نکاح کے بندھن کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی. تو یہ نکاح کا ایک مقصد بیان کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم نکاح کیا کرو کیونکہ وہ بد نظری سے روکنے اور شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے. اور اسی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے عزت اور عصمت کی حفاظت کی خاطر شریعت کے اندر، قرآن و سنت کے اندر وہ تفصیلی احکامات دیے ہیں جن میں محرم اور غیر محرم کی حدود کا تعین کیا گیا ہے، جس میں ستر اور حجاب کے احکامات لیے گئے ہیں، جس میں مخلوط مجالس سے ممانعت کی گئی ہے، اور جس میں زنا اور قذف وغیرہ کی سخت سزاؤں کا تعین کیا گیا ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ مرد اور عورتیں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کر سکیں. تو یہ سب سے پہلی وہ چیز ہے جو نکاح کے مقاصد میں بیان کی گئی ہے. دوسری چیز ہے باہمی محبت اور سکون کا حصول. اللہ ارشاد فرماتے ہیں، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. سورہ روم کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے تمی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کا تعلق پیدا کر دیا ہے. تو ازدواجی زندگی اور نکاح کا مقصد کیا ہے؟ کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، اور باہمی الفت اور محبت کا یہ رشتہ جو ہے قائم ہو. اس رشتے کو اس طریقے سے قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. دیکھیں کتنی لطیف اور حسین پیرائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق کو بیان کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی مانند ہو. اور ہم جانتے ہیں کہ لباس انسان کی کتنی ضروریات پورا کرتا ہے. ستر پوشی کے کام آتا ہے، زیب و زینت کا ذریعہ بنتا ہے، گرمی اور سردی کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے، جسم کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور جسم کے اندر اگر کوئی عیب ہو تو اس کو بھی چھپا لیتا ہے، کمزوریوں پر بھی پردہ ڈال لیتا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت کا جو باہمی تعلق ہے ان کے درمیان یہی نسبت ہے جو جسم اور لباس کے درمیان ہے. اسی طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ باہمی تعلق، اس کے اندر سے جو مقصدیت ہے اگر وہ ختم ہو جائے کہ مرد اور عورت کا آپس میں میلاپ ہو لیکن وہ آپس میں باہم سکون اور پیار اور محبت سے نہ رہ سکیں، اور یہ کیفیت اگر ختم ہو جائے تو پھر ان کے درمیان تفریق کرا دی جاتی ہے. اس لیے کہ وہ مقصد جو نکاح کے ذریعے سے حاصل کرنا تھا وہ پورا نہیں ہو رہا. کسی وجہ سے مرد عورت ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر ان کو علیحدگی کروا دی جاتی ہے. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک عورت آپ کے پاس حاضر ہوئی اور اس نے آ کر اپنے خاوند کے بارے میں کچھ شکایات کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جاننے کے لیے کہ واقعی یہ حقیقی شکایات ہیں، اس لیے کہ طلاق اور خلع اگرچہ اللہ نے ان کو جائز رکھا ہے ناگزیر حالات میں، اس کے بغیر چارہ نہیں، لیکن اللہ نے نہ خلع کو پسند کیا نہ طلاق کو پسند کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب عورت آئی تو آپ نے اس بات کا جائزہ لینے کے لیے یہ تجربہ کرنا ضروری سمجھا کہ فی الواقع یہ عورت اپنے خاوند سے اس قدر جو ہے وہ تنگ ہے کہ واقعی یہ اس سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تو انہوں نے ایک ایسی جگہ پہ جہاں کوڑا کرکٹ وغیرہ پڑا ہوا تھا 3 دن کے لیے اس عورت کو بند کر دیا۔ 3 دن کے بعد جب اس عورت کو وہاں سے نکالا تو اس سے حال حوال پوچھا کہ اب تمہاری کیفیت کیا ہے اور ان 3 دنوں میں تم نے کیا محسوس کیا؟ تو اس عورت نے یہ کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں راحت اگر پائی ہے، آرام اور سکون اگر پایا ہے تو انہی 3 دنوں کے اندر حاصل کیا ہے۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ عورت اپنے خاوند سے کس قدر تنگ تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ تو اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ بیوی خاوند آپس میں صحیح طریقے سے نباہ بھی نہ کر سکیں، ایک دوسرے کا احترام بھی نہ کریں، باہمی محبت اور الفت بھی نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ نکاح کے بندھن میں بندھے ہوئے ہوں اور حدود اللہ کی جو ہے وہ پامالی بھی کریں، ان کی حفاظت بھی نہ کر سکیں۔ تو اگر یہ کیفیت ہو جائے تو پھر ان کے درمیان علیحدگی کروا دی جاتی ہے۔ اس لیے نکاح کے مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ان کے آپس میں جو تعلقات ہوں وہ پیار اور محبت اور رحمت اور شفقت اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت کی بنیادوں پہ اس طرح استوار ہوں کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر سکون محسوس کریں۔ تیسرا جو مقصد میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ خاندان اور نسب کی حفاظت، اور یہ نکاح کے بغیر ممکن نہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی اہمیت دی ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، پھر تمہارے کنبے اور قبیلے بنا دیے، کس مقصد کے لیے؟ لتعارفوا، تعارف کے لیے، اپنے رشتوں ناتوں کو پہچان سکو، یہ چاچا ہے، یہ خالو ہے، یہ ماموں ہے، یہ مطلب دادا ہے، یہ فلاں اور یہ فلاں، اس کی پہچان اسی رشتہ ازدواج کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو اور نکاح کے مضبوط بندھن کے اندر مرد اور عورت نہ بندھے ہوئے ہوں تو چاچا اور خالو کی اور ماموں کی پہچان کہاں سے قائم ہوگی، کیسے بنے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بڑی اہمیت دی ہے کہ حسب و نسب اور رشتے اور ناطے جو ہیں ان کی پہچان کے لیے اور ان کو قائم رکھنے کے لیے مرد اور عورت کے درمیان نکاح کے ذریعے سے یہ تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اب یہ جو پہچان ہے رشتوں ناطوں کی، یہ مغربی معاشروں کے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہاں نکاح کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، بے شمار بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کا چاچا، تایا، دادا، باپ کون ہے۔ کسی دانشور نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ آج اگر ہم کسی سے یہ سوال کریں کہ بھئی آپ کی تنخواہ کتنی ہے تو بعض لوگ اس کو بڑا برا مناتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ 20 سال بعد ایسا دور آنے والا ہے کہ کسی سے اگر اس کی ولدیت پوچھی جائے گی تو وہ اس کو برا منائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج بھی مغربی معاشروں میں شاید اس بات کو برائی سمجھا جاتا ہو کسی سے اس کی ولدیت پوچھی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کے اس باہمی تعلق کو آپس میں اس لیے جوڑا ہے تاکہ رشتوں ناتوں کی پہچان قائم رہے، کنبے اور خاندان اور قبیلے تعارف کا ذریعہ ہیں۔ یہ تعارف تبھی قائم رہ سکتا ہے کہ جب مرد اور عورت کے درمیان یہ تعلق مضبوط بنیادوں پہ استوار ہو۔ چوتھی چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ ہے نسل انسانی کا ارتقاء اور تسلسل۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نکاح کے ذریعے سے اور مرد اور عورت کے تعلق کے ذریعے سے جہاں دوسرے مقاصد حاصل کرنا ان کا ذریعہ بتایا ہے، وہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ نسل انسانی جو ہے وہ آگے بڑھے۔ ارشاد فرمایا ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، سورہ سجدہ کی آیت مبارکہ ہے، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی۔ یعنی مرد اور عورت باہم ملتے ہیں تو ان کے باہمی نطفے کے ملاپ سے حمل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بچی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے پھر آگے نسل انسانی کا ارتقاء ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی اس تعلق کے ذریعے سے اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ اس کو بھی ایک بڑے خوبصورت اور لطیف پیرائے میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی زبردست یہ تشبیہ جو ہے وہ دی گئی ہے مرد اور عورت کے باہمی تعلق کو. فرمایا عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. اب کھیتی کس لیے ہوتی ہے؟ آدمی اس کے اندر بیج ڈالتا ہے, لیکن بیج ڈالنے کا طریقہ یقیناً یہ نہیں ہے کہ آدمی بیج کی ایک بوری اٹھا کر لے جائے اور کھیت کے اندر ڈال کر واپس آ جائے اور وہاں سے اس کو کچھ حاصل ہو. اس طرح سے, اس طریقے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو مرد اور عورت کا تعلق اس طرح کا نہیں ہے, بلکہ وہ تعلق ایسا ہے کہ جیسے ایک زمیندار کا تعلق اپنی زمین کے ساتھ ہوتا ہے. بیج ڈالنے سے پہلے وہ زمین کو تیار کرتا ہے, ہموار کرتا ہے, مناسب حال اس کو بناتا ہے کہ وہ بیج اس کے اندر ڈالے. بیج ڈالنے کے بعد پھر اس سے لا تعلق نہیں ہو جاتا. جو لوگ نکاح کو فضول رسم قرار دیتے ہیں ان کا تعلق کی نوعیت تو یہی ہے کہ بیج ڈالنے کے بعد اس کے نتائج کی ذمہ داری وہ لینے کے لیے تیار نہیں. اسی کی وجہ سے مغربی معاشروں کے اندر ایک فساد اور بگاڑ جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بات کو اہمیت دیتے ہیں کہ مرد اور عورت کا یہ تعلق اس طرح کا ہو کہ بیج ڈالنے کے بعد وہاں سے جو فصل اگے پھر اس کی نگہداشت, اس کی حفاظت, اس کی پرورش کی ذمہ داری یہ دونوں مل کر اٹھائیں, اور ان دونوں کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے. گھر کے اندر بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری, ان کی دیکھ بھال, ان کی دوسری تعلیم و تربیت اور بنیادی ضروریات یہ عورت کے ذمے ہیں, اور ان کی معاشی جو ہے وہ کفالت وہ مرد کے ذمے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس فطرت پر جو ہے وہ انسان کو پیدا کیا ہے مرد اور عورت کو, اس میں نسل انسانی کے ارتقاء کے لیے اس تعلق کو ان مضبوط بنیادوں پہ استوار کیا ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کی حیثیت گھر کے اندر کیا ہے. گھر ایک ادارہ ہے, اور کسی بھی ادارے میں بہرحال کسی ایک آدمی کو کچھ اختیارات زیادہ حاصل ہوتے ہیں. گھر کے اس ادارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ, مرد عورتوں پر قوام ہیں, بعضہم علی بعض, اللہ تعالی نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے, وبما انفقوا من اموالہم, اس بنا پر کہ مرد اپنے اموال خرچ کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درجہ فضیلت دی ہے اور اس کو قوام بنایا ہے. قوام کے معنی علماء نے, مفسرین نے بیان کیے ہیں, محافظ, نگران, نگہبان, سربراہ, منتظم, معاملات کا ذمہ دار. تو بہرحال اس گھر کے ادارے میں جس طرح ہر ادارے میں کوئی ایک شخص با اختیار ہوتا ہے, گھر کے اس ادارے میں بھی کسی ایک کو با اختیار ہونا چاہیے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان مساوات قائم کیے جائیں اور ان دونوں کو بالکل برابر کر دیا جائے جس طرح گاڑی کے اگلے دو پہیے برابر ہوتے ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. اللہ نے اس فطرت پر ان دونوں کو پیدا ہی نہیں کیا ہے. تو جو باتیں میں نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کی ہیں, عورت کو حمل کے ایام میں کس طریقے سے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, پھر درد ذیل کا معاملہ ہے, پھر رضاعت کا معاملہ ہے, پھر ہر مہینے جو ہے ایام ماہواری کی مطلب یہ ہے کہ وہ تکلیف دے جو دن ہیں, تو مرد کو ظاہر ہے ان سارے حالات سے نہیں گزرنا پڑتا. تو ان دونوں کو برابر کیسے کیا جا سکتا؟ یہ فطرت کے خلاف ایسی جنگ ہے جس میں انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے شرف انسانیت سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے, اور یہی آج مغربی معاشروں کے اندر ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے گھر کے اس ادارے میں بہرحال مرد کو با اختیار بنایا ہے, اور اس کے اختیارات میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کو اختیار کے طور پر دی گئی ہیں. مرد اور عورت کے باہمی تعلقات کو یا ان کے درمیان مساوات قائم کرنے کو مثال کے طور پر گاڑی کے دو پہیوں سے تشبیہ دی ہی نہیں جا سکتی. اگر آپ تشبیہ دے سکتے ہیں تو اس کو سائیکل کے دو پہیوں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کسی حد تک. اور اس میں بہرحال چونکہ یہ دو ہی پہیے ہوتے ہیں, گاڑی تو چار پہیوں کے بغیر چلتی نہیں, تو سائیکل کے اگر آپ دو پہیے تصور کر لیں تو اگلا پہیہ بہرحال مرد ہے اور پچھلا عورت ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ اگلا پہیہ جو ہے اسی کے مطلب ہے چلنے اور مطلب یہ ہے کہ رہنمائی کرنے کا سارا دارمدار اس کے اوپر ہے. لیکن ان دونوں کا آپ دیکھ لیں کہ باہمی ربط اور تعلق کیسا ہے کہ کسی ایک کے بغیر دوسرا کا آرام نہیں ہو سکتا. تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو رشتہ اور تعلق ہے وہ انتہائی جو ہے وہ قلول تھے، اور یہ دو اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے عودا برا ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے. ان کے درمیان اگر کھینچا تانی ہوگی تو کسی گھر کے اندر اتفاق اتحاد جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور مضبوط بنیادوں پہ وہ خاندان کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ استوار نہیں ہو سکتی. مرد کی حیثیت گویا کہ سربراہ، نگران اور ایک منتظم کی ہے. اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب یہ بیان فرمایا کہ مرد مال خرچ کرتا ہے، مہر کی صورت میں بھی اور نان نفقے کی صورت میں بھی. ظاہر ہے کہ گھر کے سارے معاملات کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، تو گویا کہ گھر کے ماحول اور اس ادارے کے نظم و ضبط کو درست رکھنا بھی مرد ہی کی ذمہ داری ہے. اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو مردوں کے مقابلے میں وراثت میں نصف حصہ ملتا ہے، اور بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر وہ عقل سے کام لیں تو دیکھیں، عورت کو جو کچھ وراثت میں ملتا ہے یا کسی اور حیثیت سے جو کچھ بھی ملتا ہے، اس میں سے وہ اپنی آل اولاد یا خاوند یا گھر کے اوپر کچھ بھی خرچ کرنے کی پابند نہیں ہے. اخلاقی طور پر خرچ کرے تو کرے، لیکن شریعت اس کو اس کا پابند نہیں کرتی، لیکن مرد کو اس کو پابند کرتی ہے، اور اس کے ذمہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ پورے گھر کی کفالت کی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے. تو اگر ایک مرد کو وراثت کے اندر جو مال ملتا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس سے خرچ ہو جاتا ہے گھر کی کفالت کی ضرورت پہ، لیکن اس کے مقابلے میں عورت کو جو نصف ملتا ہے وہ بھی اسے بچا کر رکھ سکتی ہے. تو مرد کو سارے کا سارا خرچ کر کے بھی جو ہے مزید کمانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن عورت جو ہے وہ اس اپنے مال کو جو ہے وہ جمع کر کے رکھ سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو حق کے وراثت میں جو حق دیا ہے وہ عین فطرت اور ضرورت کے مطابق ہے. فرمایا مرد مال اپنا خرچ کرتے ہیں، وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، تو اس میں مہر بھی ادا کرتے ہیں اور کفالت کی ذمہ داری بھی اٹھاتے ہیں. تو جب مرد کی یہ حیثیت ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کسی بھی ادارے میں جو با اختیار ہوگا، ذمہ دار اور نگران ہوگا، اس کو کچھ اضافی اختیارات ضرور حاصل ہوتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں مرد کو کون سے اضافی اختیارات عطا کیے گئے ہیں. تو ان میں اگر گھر کا ماحول خراب ہونے لگے، باہمی تعلقات میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے، اور مرد اور عورت ایک دوسرے کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہ کر رہے ہوں، تو اب مرد پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان حالات کو درست کرنے اور درست رکھنے کے لیے اور گھر کے اندر بہترین فضا پیدا کرنے کے لیے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے. ان اختیارات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کیا ہے. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن آتانکم فلا تبغوا علیہن سبیلا. ارشاد فرمایا، اور جن عورتوں سے تم نشوز دیکھو بس ان کو نصیحت کرو، اور بستروں پہ ان کو اپنے سے الگ کر دو، پھر ان کو مارو، بس اگر وہ اطاعت کریں تو سختی اور زیادتی کی راہیں مت تلاش کرو. یہاں جو اختیارات مرد کو دیے گئے ہیں، وہ پہلا اختیار یہ ہے کہ وہ واعظ اور نصیحت سے کام لینے کی کوشش کرے، دوسرا تادیبی اور تعزیری اختیار ہے، اور تیسرا آخری اختیار یہ ہے کہ اگر کسی بھی طریقے سے نبھا نہیں ہو سکتا تو مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے. اب ان باتوں کو تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان سے مراد کیا ہے. ارشاد فرمایا، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اگر ان عورتوں میں تم نشوز دیکھو تو سب سے پہلا اقدام کیا ہے، وہ ہے فعظوہن، یہ واعظ سے ہے نصیحت کرنا، سمجھانا. اور نشوز سے مراد کیا ہے؟ نشوز سے مراد یہ ہے کہ عورت کے اندر خود سری پیدا ہو جائے، وہ مرد کے حقوق ادا نہ کرے، بغاوت اور سرکشی پہ اتر آئے. تو پھر اللہ تعالیٰ پہلا حکم یہ دیتے ہیں کہ مرد اس کو نصیحت کرے، سمجھائے. جو بھی صورتحال گھر کے اندر پیدا ہو گئی ہے، پہلے قدم کے طور پر اس کی اصلاح کے لیے مرد کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ یہ کہ وہ سمجھانے کی کوشش کرے. اس میں سمجھانے کے جتنے بھی بہترین اسلوب، بہترین انداز اختیار کیے جا سکتے ہیں، ان کو انسان اختیار کرے برے بھلے اور جو کچھ مطلب یا بگاڑ اور فساد پیدا اگر ہو رہا ہے تو اس کے نتائج جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرے، اگر اولاد ہے تو گھر برباد ہونے اور اولاد کے برباد ہونے کے بارے میں سمجھائے، جو بھی طریقے ممکن ہو سکتے ہیں، آخرت کی جواب دہی کا احساس دلائے کہ اس طریقے سے فساد پیدا کرنا اور خاوند کے حقوق ادا نہ کرنا اللہ کے نزدیک بھی گناہ ہے، آخرت میں بھی اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یعنی پہلا قدم کیا ہے کہ وہ عورت کو سمجھانے کی کوشش کرے، اگر اس سے بھی معاملہ درست نہیں ہوتا تو دوسرا اختیار مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یہ تادیبی یا تعزیری صورتحال ہے کہ فرمایا کہ اپنے بستروں میں ان سے علیحدگی اختیار کر لو، یعنی یہ نہیں کہ بس ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد مارا ڈنڈا اور اس کے بعد گھر سے نکال دیا اور چلے جاؤ تم یہاں سے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ کار کیا ہے کہ پھر اگر واضح نصیحت سے کام نہیں چلتی، سمجھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو پھر ان کو اب بستروں میں ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے ہی گھروں میں ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عورت کے لیے بڑی سخت سزا ہے، یہ تادیبی سزا ہے، اور اس سے عورت جو ہے وہ سوچنے سمجھنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ اگر اسی طریقے سے ہمارے درمیان تفریق اور تعلقات کا ہمیشہ کے لیے اگر خاتمہ ہو گیا تو کیا مسائل بن سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی حکیمانہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اس طریقے سے اس کو بستر میں سے الگ کر دیا جائے، لیکن اس علیحدگی کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت کا تعین کر دیا ہے، یہ نہیں کہ ایک طویل عرصے تک 6 مہینے سال اور طویل عرصے تک آدمی عورت کو الگ کر کے رکھ دے اور وہ مرد کے حقوق ادا نہ کرے اور مرد اس کے حقوق ادا نہ کرے، ان کے درمیان حق زوجیت بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کا ادا نہ کریں اور ان کے درمیان وہ الفت اور محبت کا رشتہ بھی قائم نہ ہو اور پھر اس معاملے کو اس طریقے سے لٹکار کر بھی رکھے مرد، تو یہ اختیار مرد کو نہیں دیا گیا۔ اس کی زیادہ سے زیادہ جو مطلب یہ ہے کہ حد ہے وہ 4 ماہ تک ہے، اور ان 4 ماہ کے اندر اگر وہ اپنے طرز عمل کو درست کر لیتی ہے اور حالات کی اصلاح ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے پھر ان کے درمیان علیحدگی کرا دی جائے۔ تو یہ ہے دوسرا سٹیپ۔ تیسرا مرحلہ اس میں یہ ہے کہ فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، سمجھانے سے بستروں پہ الگ کرنے سے بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، ضَرَبَ يَضْرِبُ مارنے سے ہیں، پھر مارنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ تو صرف اجازت کی حد تک ہے، بعض چیزیں اجازت اور رخصت کی حد تک ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ اللہ اور رسول اس کو پسند بھی کریں۔ مثلا طلاق کا معاملہ بھی آپ لیں، خلع کا معاملہ آپ لے لیں، اللہ تعالیٰ نے اجازت تو دی ہے، جب ضرورت پڑ جائے اور مجبوری ہو کسی طریقے سے نبھا نہ ہو سکے تو طلاق تو دینی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے مارنے کی اجازت تو دی گئی لیکن اس کی حدود کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کہ مارنے کی حدود کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے سزا دی جائے جس سزا کا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو بھی اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے اس کے اوپر عمل کر کے ہمیں سکھایا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پھر مرد یہ سمجھے کہ اب مجھے اختیار دیا گیا ہے، ڈنڈا اٹھائے اور سر پھاڑ دے، بازو توڑ دے، ہڈی پسلی توڑ دے اور خون مطلب یہ کہ جسم سے نکال دے اور گھر سے باہر نکال دے، یہ بڑی جاہلانہ جو ہے وہ بات ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ فساد پیدا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کوئی اختیار مرد کو نہیں دیا ہے۔ نبی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور لوگوں کو مارنے کی اجازت ہو گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے مارنے کی اجازت دی ہے، تو آج رات میرے مختلف گھروں میں مدینہ کی 70 خواتین نے آ کر اس بات کی شکایت کی کہ ان کے مردوں نے ان کی پٹائی کی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ ہرگز اچھے لوگ نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا، پھر ارشاد فرمایا تم میں جو اچھے لوگ ہیں وہ قطعاً اپنی بیویوں کو نہیں ماریں گے، ان کو سزا نہیں دیں گے، اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر مارنے کی ضرورت پڑے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا منہ پر نہ مارو، چہرے پر نہ مارو، اس سے مارنے سے منع فرمایا ہے، ہڈی نہ ٹوٹے، داغ نہ پڑے، زخم نہ لگے اور گالی گلوچ نہ کی جائے، بد زبانی اور بد کلامی نہ کی جائے۔ بد زبانی اور بد کلامی اور گالی گلوچ منافقین کی علامات میں سے ایک علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو جو لوگ یہ جاہلانہ طریقے اختیار کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مرد ہونے کی حیثیت سے ہمیں مطلب یہ کہ ڈنڈے کا اختیار حاصل ہے، یہ بالکل جاہلیت کی بات ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس حد تک جو اجازت دی گئی ہے، اس سے علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے عورت کو سزا دی جائے کہ اس کی انا مجروح ہو اور وہ یہ محسوس کرے کہ مجھے مارا گیا ہے، یعنی اس کو انا کو مارنا جو ہے وہ مقصد ہے، اور اتنی بات ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے بھی بعض اوقات حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ بہرحال مارنے کی حدود ہیں جو اللہ اور رسول نے متعین کر دی ہیں، لیکن ان کو پسند نہیں کیا گیا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا فَإِنْ آتَانَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، یعنی ان میں سے کسی بھی ذریعے کو اختیار کرنے کے بعد اب وہ عورت اپنی اصلاح کر چکی ہے، رائے راست پہ آ گئی ہے، مرد کے حقوق بھی ادا کرنا چاہتی ہے، بچوں کی اور گھر کی حفاظت بھی کر رہی ہے، تو فرمایا فلا تبغوا علیہن سبیلا، اب خامخواہ اس کو تنگی اور تکلیف دینے کے لیے بہانے اور راستے تلاش نہ کرو، مثلا وہی پرانی باتیں دل کے اندر رکھ کر پھر اس کو مطلب یہ کہ بیجا ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، برا بلا کہا جائے، گالی گلوچ کی جائے یا کبھی مارا جائے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے، اور قرآن نے اس کو یوں واضح کیا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے زندگی گزارو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اسی میں اللہ نے تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت یہ فرما دی کہ اگر عورت کی کوئی ایک خصلت، کوئی ایک بات تمہیں ناپسند ہے، تو کتنی دوسری باتیں جو تمہیں پسند ہوں گی اور تمہیں خوش کرنے والی ہوں گی، اس لیے کسی ایک بات کو بہانہ بنا کر عورت کے اوپر ظلم اور زیادتی کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی انسان ہر لحاظ سے کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اندر حسن و جمال بھی ہو، علم اور کمال بھی ہو، خاندانی شرافت بھی ہو، اخلاق بھی بڑے اچھے ہوں، زبان بھی بڑی میٹھی ہو، یہ ساری باتیں اللہ ماشاءاللہ اگر کہیں مطلب ہے کسی شخصیت کے اندر جمع ہو جائیں تو خال خال ہی ایسی مطلب یہ کہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اس لیے کسی بھی انسان کے بارے میں یہ توقع رکھنا کہ وہ ہر لحاظ سے کامل ہو یہ ممکن نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول جو ہدایت ہمیں دیتے ہیں وہ یہ کہ مرد کو اگر عورت کی کوئی بات ناپسند ہے تو اسے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ناپسندیدہ بات ہونے کے باوجود ہی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی خیر رکھ دی ہو، اس لیے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کسی بات کی ناپسندیدگی کے، ہاں اگر ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ ایسا ہو جس کی وجہ سے مرد کا وقار مجروح ہوتا ہو، اس کی عزت پہ حرف آتا ہو، تو پھر تو اسے تادیبی کارروائی جو ہے وہ کرنی چاہیے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی کارروائیاں کرنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتے۔ اب جو اختیارات مرد کو حاصل ہیں ان میں اہم اختیار جو ہے وہ طلاق کا ہے، طلاق کا اختیار بہرحال مرد کو حاصل ہے، یہ کسی عورت کو بھی حاصل نہیں ہے اور کسی پنچایت اور کسی قاضی اور کسی جج کو حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس بات کا اختیار دیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر مرد اپنے اس اختیار کو غلط استعمال کرتا رہے اور عورت کو فارغ بھی نہ کرے ناگزیر ضرورت کے باوجود کہ تعلقات بھی نہیں آپس میں درست ہو رہے ہیں، نباہ بھی نہیں ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا نہیں ہو رہے ہیں، لیکن مرد کے پاس چونکہ طلاق کا اختیار ہے تو وہ عورت کو لٹکا کر رکھے، یہ اختیار اس کے پاس نہیں ہے، یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے۔ اور پھر دوسری طرف معاملہ یہ بھی نہیں ہے کہ اگر عورت کو مرد اس کے حق زوجیت بھی ادا نہیں کرتا، اس کا نام نفقہ بھی ادا نہیں کرتا، بیجا ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے، مار پیٹ بھی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ اگر عورت کو طلاق نہیں دینا چاہتا تو عورت مجبور ہو کر یہ سارا ظلم سہتی رہے، ایسی بات بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس عورت کو خلع لینے کا اختیار بھی دیا ہے۔ اگر مرد کے پاس طلاق کا اختیار ہے تو عورت کے پاس بھی خلع کا اختیار ہے، ٹھیک ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کو پسند نہیں کیا، اسی طریقے سے خلع کو بھی پسند نہیں کیا. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مزے چکھنے کے لیے طلاق دینے والوں پر لعنت کی گئی. یعنی جو لوگ ایک عورت کو طلاق دے دی، پھر دوسری سے نکاح کر لیا، اس کو طلاق دے دی، تیسری سے نکاح کر لیا، تو اگر یہ کسی مقصد کے تحت نہیں بلکہ محض مزے چکھنے کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے. بائیں نہیں، اگر کوئی عورت جو ہے اس طریقے سے بغیر کسی اہم سبب کے خاوند سے خلع طلب کرے گی تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے. تو یہ جو اختیار مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے طلاق کا، اس کا صحیح شرعی طریقہ کیا ہے اور مرد اپنے اس اختیار کو کیسے استعمال کرے، یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کے جاہلانہ اور غلط اور غیر شرعی طریقے کی وجہ سے کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ان مسائل کی وجہ سے کتنا فساد معاشرے کے اندر برپا ہوتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس بات کو وضاحت کے ساتھ رکھوں کہ طلاق کا شرعی طریقہ کیا ہے، تاکہ ہمیں یہ تعلیم و تربیت حاصل ہو کہ کہیں اگر یہ مرحلہ آئی جائے کسی انسان کی زندگی میں جس کو اللہ اور رسول بھی پسند نہیں کرتے اور کوئی بھی آدمی اپنے لیے پسند نہیں کرتا، لیکن جب اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مرد اور عورت کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ علیحدگی اختیار کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق. اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال کاموں اور حلال چیزوں میں سے جو چیز سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن بہرحال اس کی اجازت ہے. اچھا، پھر طلاق کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آدمی جذبات اور غصے میں آیا اور فوری طور پر اٹھا اور مار پیٹ کے بعد جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دیا، تم میری ماں ہو، تم میری بہن ہو، تم فلاں ہو، اب میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، جاؤ نکلو یہاں سے، یہ طلاق کا طریقہ کار نہیں ہے. طلاق کے بارے میں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان بڑا سوچ سمجھ کر مشورے کر کے نکاح کرتا ہے اور شادی کرتا ہے، اسی طریقے سے اسے طلاق سے پہلے بڑے ٹھنڈے دماغ سے ہوش و حواس رکھتے ہوئے انتہائی سوچ بچار کے بعد اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اٹھا آدمی ڈنڈا ہاتھ میں لیا اور بیوی کو گھر سے نکال دیا، اسی کی وجہ سے پھر وہ بعد میں پچھتاتا ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. غصے کی حالت میں کبھی بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا حکیمانہ ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں، غصہ وہ آندھی ہے جو دماغ کے چراغ کو بجھا دیتا ہے. غصہ وہ آندھی ہے جو آندھی دماغ کے چراغ کو بجھا دیتی ہے. اس وقت آدمی کا دماغ نہیں کام کر رہا ہوتا جذباتی طور پر، جو بھی آدمی، اس لیے کبھی بھی آدمی جذبات میں ہو، غصے میں مغلوب ہو، تو اسے کسی طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اسے کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے آپ پہ قابو رکھے اور بعد میں خوب سوچ بچار کے بعد کوئی فیصلہ کرے. تو انتہائی سوچ بچار کے بعد اگر یہ سارے جو ہے وہ طریقے اختیار کر لیے گئے ہیں جو قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں، وعظ و نصیحت کے ذریعے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، بستروں میں علیحدگی کے ذریعے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اور مار پیٹ کے ذریعے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو اب مرد کو جو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے تو انتہائی سوچ سمجھ کر غور و فکر کے بعد جو طلاق کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریحم باحسان. طلاق دو مرتبہ ہے، پھر یا تو بھلے طریقے سے روک دیا جائے یا شریفانہ طریقے سے اس کو چھوڑ دیا جائے، فارغ کر دیا جائے. کیا مطلب ہے طلاق دو مرتبہ ہے؟ یعنی ایک آدمی جب طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ وہ بیوی کو ایک طلاق دے کر چھوڑ دے. بیک وقت دو طلاقیں اور تین طلاقیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور طلاق کے لیے بھی جو طریقہ کار شریعت نے متعین کیا ہے وہ یہ ہے کہ طلاق حالت طہر میں دی جائے. اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ فیصلہ آدمی کو کتنا سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. بیوی اگر ایام ماواری سے گزر رہی ہے تو ان حالات میں وہ نارمل نہیں ہوتی، جیسا کہ میں آپ ابتدا میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اس ان حالات میں جدید میڈیکل سائنس بھی یہ تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ان حالات میں عورت کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایک طرح سے بیمار ہوتی ہے، نارمل نہیں ہوتی، تو اس لیے ایام حیض میں طلاق دینے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اور بعض تو ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ اگر ایام حیض میں آدمی طلاق دے دے تو بعض علماء کے نزدیک طلاق ہوتی ہی نہیں، اور بعض کے نزدیک طلاق تو بہرحال جس صورت میں بھی دی جائے طلاق ہو جاتی ہے، لیکن ایام حیض میں طلاق دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو صحیح شرعی طریقہ یہ ہے کہ طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طہر میں طلاق دی جائے، طہر کہتے ہیں یعنی جب عورت بیمار ہونے کے بعد پاک صاف ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا طہر شروع ہو جاتا ہے، پاکی کی حالت کہتے ہیں طہر کو۔ تو طلاق اس طہر کی حالت میں دی جائے، اس پاکی کی حالت میں دی جائے جس میں ہم بستری نہ کی ہو۔ اس کے اندر بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اگر اس حالت میں عورت کو طلاق دی جائے گی تو ہو سکتا ہے وہ حاملہ ہو چکی ہو، تو حاملہ عورت کی عدت حمل وضع ہونے تک ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے اوپر 9-10 مہینے تک جو ہے وہ اس کی عدت بڑھ جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اس طہر کے اندر طلاق دی جائے جس طہر میں مجامعت اور مباشرت نہ کی ہو۔ تیسری ہدایت یہ ہے کہ جب طلاق دینا ہو تو ایک طلاق دے کر عورت کو چھوڑ دیا جائے، دوسری طلاق کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور اگر دینی ہی ہے تو دوسرے طور میں دوسری طلاق دے دی جائے، اور تیسری طلاق کا تو کبھی سوچا بھی نہ جائے۔ اب ایک یا دو طلاقیں اگر مرد نے عورت کو دے دی ہیں تو جب تک عدت پوری ہوتی اس وقت تک یہ طلاق طلاق رجعی کہلاتی ہے، یعنی مرد کو رجوع کا اختیار حاصل ہے عدت پوری ہونے سے، اور عدت ہوتی ہے 3 طہر۔ 3 طہر پورے ہونے کی اندر اندر مرد عورت سے رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے، اور رجوع کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں مرد اور عورت کے جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم کر لیں تو بیوی خاوند کی حیثیت سے جو ہے وہ زندگی کا بسر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک طلاق کے بعد رجوع کر لیا تو ایک طلاق کا اختیار اب مرد سے ختم ہو گیا، اب 2 طلاق کا اختیار باقی رہ گیا ہے، اور اگر 2 طلاقیں دی تھیں تو اب صرف 1 طلاق کا اختیار باقی ہے۔ زندگی میں کبھی بھی 1 طلاق اور دے دے گا تو طلاق مغلظہ ہو جائے گی اور یہ عورت ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو کیا طریقہ کار ہے طلاق دینے کا؟ کہ 1 طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے۔ اب عدت کے اندر رجوع نہیں کیا گیا، عدت پوری ہو گئی تو اس کے بعد عورت آزاد ہے، وہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، اور اگر ان دونوں کے درمیان صلح صفائی ہو جائے زندگی کسی بھی مرحلے میں تو وہ عورت اور مرد نکاح کر کے واپس میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کر سکتے ہیں، کسی حلالے ولالے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 1 یا 2 طلاقوں کے بعد عدت پوری ہو گئی، اب طلاق بائن ہے، طلاق بائن کے بعد نکاح کر کے واپس میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ اگر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دی جائے تو ہمیں وہ ساری مشکلات جو ہیں ان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جو ہمارے معاشرے میں لوگوں کو پیش آتی ہے۔ 4th بات یہ ہے کہ عدت گزارنا شوہر کے گھر میں مرد عورت کا حق ہے، یہ نہیں کہ طلاق دی، ایک ہی طلاق دی جو گھر سے نکال دیا۔ اب دیکھیں گھر کے اندر عدت گزارنے کے اندر کتنی حکمتیں ہیں، لیکن ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اب 1 طلاق دی ہوئی ہے، 2 طلاقیں دی ہوئی ہیں، عدت کے اندر مرد اور عورت ایک ہی گھر کے اندر رہ رہے ہیں لیکن ان کے درمیان تعلق زن و شو قائم نہیں ہے، وہ آپس میں مل نہیں رہے ہیں، تو یہ بات ان دونوں کے لیے اپنے رویے کی اصلاح کے لیے کتنی کارآمد ہو سکتی ہے، اس کے مقابلے میں اگر وہ مرد ڈنڈا لے کے گھر سے عورت کو نکال دے گا تو پھر ان کے درمیان دوری ہو جائے گی اور اصلاح کے امکانات کم سے کم باقی رہ جائیں گے۔ تو عورت کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی عدت اپنے اسی خاوند کے گھر کے اندر گزارے، الا یہ کہ کوئی بہت بڑا ایسا واقعہ ہو گیا ہو کہ اس کی موجودگی میں ممکن نہ رہا ہو عورت کے لیے وہاں عدت گزارنا، لیکن اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ مرد کے گھر کے اندر ہی عدت گزارے۔ 5th بات یہ ہے کہ اگر عورت کو طلاق دے ہی دی، اس کو فارغ کر ہی دیا، تو اب اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ جو کوئی مہر ہدیہ تحفہ اسے دیا جا چکا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز واپس نہ لی جائے، بلکہ مزید اسے کچھ دے دلا کر احسن طریقے سے اچھے طریقے سے رخصت کیا جائے۔ تو یہ ہے وہ طلاق کا شرعی طریقہ جس کے مطابق طلاق کی اگر ضرورت پیش آ گئی ہے تو انسان کو دینا چاہیے. تین طلاق ایک ساتھ دینا یہ حدود اللہ سے تجاوز ہے، اللہ اور رسول نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب لوگ یہ گناہ کرنے کے بعد مزید گناہوں پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں. مثلا ایک آدمی نے عورت کو تین طلاقیں دے دی اور وہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی. یہ بات الگ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں ایک طلاق ہوتی ہیں اور بعض کے نزدیک تین طلاقیں جو ہے وہ تین واقع ہو جاتی ہیں اور عورت ہمیشہ کے لیے مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر یہی فقہ رائج ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پہ میں بحث نہیں کرتا. اس کو آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ سورہ طلاق اور سورہ نساء میں جہاں طلاق کا ذکر ہے کسی تفسیر سے اٹھا کر اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ فقہ کی کتابوں میں آپ یہ بات مطالعہ کر سکتے ہیں. لیکن تین طلاقیں ایک ساتھ دینے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ پھر مرد اور عورت پچھتاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں دوبارہ مرد اور عورت کا تعلق قائم ہو جائے اور بیوی خاوند کی حیثیت سے معاشرے میں زندگی بسر کریں. تو پھر وہ اس کے لیے راستے تلاش کرتے ہیں اور وہ راستے تلاش کرنے کے لیے کہیں کسی مولوی صاحب کے پاس جب پہنچتے ہیں تو پھر وہ مولوی صاحب ان کو حلالے کا راستہ بتاتے ہیں. حالانکہ حلالہ کیا ہے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں؟ قرآن کی آیت مبارکہ سورہ بقرہ 230 نمبر آیت ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. پھر اگر مرد اس عورت کو تیسری بار طلاق دے دے، یعنی تین طلاق دے دی، اب عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، تو فرمایا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، یہ عورت اس خاوند کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی دوسرے خاوند سے اس کا نکاح نہ ہو جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے بعد اس کے لیے خلوت صحیحہ کا ہونا بھی ضروری ہے، تب جا کر یہ ہے یہ عورت پچھلے خاوند کے لیے حلال ہو سکتی ہے. اس کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ عورت طلاق کے بعد دوسری جگہ شادی کر لیتی ہے اپنی آزادانہ مرضی سے، مشروط نکاح نہیں، اس نے شادی کر لی دوسری جگہ. اب وہ وہاں سے بیوہ ہو گئی یا متعلقہ ہو گئی، طلاق دے دی گئی اس کو یا اس کا خاوند فوت ہو گیا، تو اب شرعاً یہ عورت پہلے والے خاوند کے لیے حلال ہو گئی. یہ ہے صحیح شرعی حلالہ کہ اب اس کا نکاح پہلے والے خاوند سے دوبارہ ہو سکتا ہے. اس کے مقابلے میں جو غیر شرعی حلالہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس عورت کا نکاح عارضی طور پر، مشروط طور پر کسی مرد سے کروایا جاتا ہے. نکاح پڑھانے کے بعد اس مرد کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ اس عورت سے مباشرت بھی کرے گا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اس طریقے سے حلالہ کرتا ہے وہ کرائے کا سانڈ ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. کتنا بڑا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اس شرط پر نکاح حقیقت میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ ایک مرد ایک عورت سے نکاح کرے کہ میں مباشرت کے بعد اس کو طلاق دے دوں گا، تو وہ نکاح ہی واقع نہیں ہوا. اور علماء فرماتے ہیں اس کے بعد جب اس عورت کا اس مرد کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہوا تو اس کی طرف سے جو طلاق ہوتی ہے نہ وہ نکاح ہے نہ وہ طلاق ہے، اور نہ یہ عورت شرعاً عند اللہ پہلے والے مرد کے لیے حلال ہو سکتی ہے. تو یہ کتنا بڑا جرم ہے جو اس کے بعد ہو رہا ہے. تو خدا کی شریعت سے اور صحیح طریقہ کار سے، جو معروف طریقہ اسلام کے اندر بتایا گیا ہے طلاق کا، اس سے انحراف کے نتیجے میں یہ برائیاں ہیں جو معاشرے کے اندر جنم لیتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور قرآن و سنت کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ اس پہ گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.